الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، من قابل احترام بزرگو، حکیم الامت، مجدد الملت حتمانا تحنی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی صفحہ نمبر 24 میں چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، جس میں سے چوتھی چیز حسن معاشرت کا اہتمام ہے. یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی معاشرت کو اچھا اور بہتر بنائے، اور معاشرت کا اچھا ہونا بھی سراسر دین کا ایک اہم حصہ اور شعبہ ہے. جس کے دین کا شعبہ ہونے کی طرف بہت ہی کم توجہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر عام لوگوں کی معاشرت بہت خراب ہے. اور بہت خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرت کے جو ضروری احکام ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہیں، اور جب معلوم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے، اور جب عمل نہیں ہے تو ان کے رہن سہن اور ان کی معاشرت ایک دوسرے کو ستانے کا اور تکلیف دینے کا اور حق تلفی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گھر گھر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے اور تکلیف دی جا رہی ہے، اور یہ یکسر حسن معاشرت کے خلاف ہے. حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اس طرح رہنا سیکھے کہ اس کی وجہ سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں دو باتوں پر بہت زیادہ توجہ دلاتے رہے اور متوجہ فرماتے رہے اور بہت زور دیتے رہے. ایک یہ کہ آپس کے معاملات شریعت کے مطابق صاف اور صحیح رکھو، کیونکہ معاملات کی خرابی سے بھی ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے معاملات صحیح رکھنے چاہیے. اور فرمایا کہ معاملات کی صفائی میں آدمی کے مال کی حفاظت ہے، اور اسی طرح معاشرت کے صحیح رکھنے پر بھی حضرت نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے اور بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے، کیونکہ معاشرت کے صحیح ہونے پر انسان کی عزت، آبرو اور جان کی حفاظت ہے. اور ظاہر ہے کہ عزت، آبرو اور جان مال سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اصل چیز تو انسان کی ذات ہے، اصل چیز تو انسان کی آبرو ہے، مال تو اس کے تابع ہے. لہذا متبوع کی اہمیت زیادہ ہے تابع کے مقابلے میں، اس لیے اس میں انسان کی ذات کی حفاظت ہے اور انسان کی آبرو کی حفاظت ہے، اور اس موضوع پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت نے ایک بہت ہی عمدہ کتاب تحریر فرمائی ہے جو معاشرت کے صحیح کرنے کے لیے بہت ہی کافی شافی ہے، اور اس کا نام ہے آداب المعاشرت، یہ اردو میں ہے اور عام ملتی ہے، ہم میں سے چاہیے کہ ہم اس کتاب کو ضرور لے لیں، خود بھی مطالعہ کریں اور اس کی باتوں پر عمل کریں، اور اپنے گھر میں بھی پڑھ پڑھ کر سنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اس موضوع پر اردو میں یہ کتاب بہت ہی ماشاءاللہ کافی شافی ہے، اور متقدمین میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تقریباً ایک جلد یا ایک اس کا بہت بڑا حصہ خاص طور سے معاشرت کی درستی پر مخصوص فرمایا ہے، اور اس کا مطالعہ تو اہل علم ہی کا کام ہے، ہمارے لیے تو اردو میں ہونا ضروری ہے اور وہ بھی آسان اردو میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت ہمارے لیے کافی ہے، اور اس میں کہیں کہیں ایسے بھی آداب ہیں جو ذرا علمی انداز کے ہیں، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کوئی فکر نہیں کریں، اسے چھوڑ دیں یا کسی عالم سے سمجھ لیں، بیشتر آداب اس میں بالکل آسان اور عام فہم ہے۔ یہ کتاب ضرور ہمیں مطالعہ میں رکھنی چاہیے، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں اپنی اصلاح کی غرض سے، جب اپنی اصلاح کی غرض سے جمع ہوتے ہیں تو بھائی جو کچھ بتایا جائے اس کو اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ معاشرت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں معاشرت کے احکام معلوم نہ ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑی ہمارے اندر معاشرت کی خرابی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بیشتر مسلمان جس طرح اور دین کے ضروری مسائل سے اور احکام سے ناواقف ہیں، اسی طرح معاشرت کے ضروری احکام سے بھی ناواقف ہیں۔ ظاہر جو ناواقف ہوگا وہ کیسے عمل کرے گا؟ عمل سے پہلے علم شرط ہے، علم ضروری ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی، علم ہی نہ ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ جہاں بھی معاشرت کے حکام پر عمل ہوگا تو پہلے ضرور علم ہوگا، لہذا ہماری سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی خامی بس یہی ہے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، اس لیے عمل بھی نہیں ہے، لہذا اس کا حل یہی ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی معاشرت کی درستی کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اور تھوڑا سا وقت کتنا؟ بس 10 منٹ۔ اب 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 10 منٹ بھی اپنی اصلاح کے لیے اپنی درستی کے لیے نہ نکالیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، پھر ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ نہیں ہے، ہمیں تو اگر نہ چاہے تو بہانے آ جائے، پھر یہ کہیں گے بھائی ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، کھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، پینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، سونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، یار دوستوں سے ملنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ملازمت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، کیونکہ یہ سب چیزوں کی جو طلب ہے ہمارے اندر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کے لیے نہیں، تو پھر ایسے تو پھر ساری عمر گزر جائے گی اصلاح نہیں ہونے کی، کیونکہ اصلاح تو اصلاح کے طریقے سے ہوگی، طریقہ یہی ہے کہ پہلے صحیح علم حاصل کرو، اس پہ ہوتا ہے، اس پر عمل کرو. اگر عمل کرنے میں کہیں دشواری ہو تو بھائی اہل عمل سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر صاحب سے جا کر کے دریافت کرو. لہذا 10 منٹ بس نکالیں اور یہ کتاب لے لیں اور اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں. 10 منٹ میں جتنا ہو جائے بس اتنا مطالعہ کر لیں اور بس میں کتاب بند کر اپنے دوسرے کام کرتے رہو. لیکن روز آنا بلا ناوا. اسے کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شوت، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. روز آنا پابندی سے جب 10 منٹ آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد دیکھیں گے کہ کتاب ایک چوتھائی ہو جائے گی، پھر آدھی ہو جائے گی، پھر پون ہو جائے گی، پھر ایک دن پوری ہو جائے گی. لیکن خالی مطالعہ مقصود نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی مقصود ہے. پڑھیں گے تو آپ علم آ جائے گا، پھر اسی دن آپ اس پہ عمل شروع کر دیں. عمل کے اندر اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر آپ ایک چیز پہلے جان لیں، سیکھ لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو 2-4 دن اپنے عمل میں لے لیں تو اب چاہے وہ کتاب میں پڑھا ہوا یاد رہے نہ رہے، عمل آپ کو خود ہی اس علم کے مطابق عمل کی پٹری پہ چلا جائے گا. تو یہ کتاب لے لیں بھائی، اور اس میں زیادہ تر آداب ہیں. آداب ہی اچھی اور بہترین معاشرت کے لیے ناگزیر ہے. اب اس میں سے چند آداب میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا حضرت نے اس میں ایک ادب یہ لکھا ہے کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں کوئی جان بوجھ کر ایسی چیز مت رکھو کہ جس سے کوئی ٹکرا جائے، ٹھوکر لگ جائے، گر جائے یا اسے تکلیف ہو جائے. اب یہ ادب ایسا ہے کہ اس میں معاشرت کی درستی موقف ہے. اگر آپ نے لوگوں کے راستے میں کوئی بلاک رکھ دیا، کوئی اینٹ رکھ دی، کوئی پتھر ڈال دیا، غلط جگہ پر آپ نے کرسی رکھ دی، چارپائی بچھا دی اور کوئی نابینا وہاں سے گزرا یا کوئی بے دھیانی میں وہاں سے گیا اور اچانک ٹکرا کے گر گیا تو کوسے گا نہیں کوسے گا، اس کو تکلیف ہو گئی نہیں ہوگی. تو یہ غلط طریقہ ہے. لہذا چاہے آپ گھر میں ہوں اور چاہے آپ آفس میں ہوں اور چاہے آپ دکان پہ ہوں اور چاہے آپ کسی اور جگہ ہوں جیسے مسجد میں، لہذا کوئی چیز لوگوں کے راستے میں ایسی مت رکھو کہ جس سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف ہو. مسجد کے اندر بھی یہی سمجھ لو اور عام راستوں میں بھی اس کو سمجھ لو کہ راستے میں کہیں غلط جگہ پہ گاڑی پارک مت کرو، ایسی جگہ جلدی میں گاڑی کھڑی مت کرو کہ جس سے دوسرے آنے جانے والوں کا راستہ رک جائے اور انہیں وہاں سے گزرنے میں تکلیف ہو. اب دیکھو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم اسے اہتمام کر لیں تو ادب معاشرت کے ایک ادب پر ہمارا عمل ہو جائے گا اور اسی حد تک ہماری معاشرت صحیح ہو جائے گی. اور یہ امامت الاذان الطریق ایمان کا ادنا درجہ ہے، یعنی ہمارے ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جیسے ہمارے عقائد صحیح ہوں، ہماری عبادات درست ہوں، ہمارے معاملات صحیح ہوں، ہمارے اخلاق اچھے اچھے ہوں، ایسے ہی ہماری معاشرت بھی صحیح ہو. اب یہ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تو اچھی خاصی ہماری تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں اور ہماری بہت ساری باتیں جو ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں، غلط جگہ غلط چیزیں رکھنے ڈالنے کی وجہ سے ہماری یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح ایک مشترک چیز ہوتی ہے استعمال کرنے کی، جیسے طلبا کمرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر بعض چیزیں مشترک استعمال کی ہوتی ہیں، بعض ہر ایک کی اپنی الگ اور ذاتی ہوتی ہیں. یہ صورتحال گھر کے اندر بھی ہوتی ہے کہ گھر کے افراد کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں. تو دونوں کے اندر ادب ہے، دونوں کے اندر ایک ادب ہے. کہ کسی کی ذاتی چیز ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. جس کی چیز ہے پہلے آپ اس سے اجازت لو, چاہے وہ اجازت صراحتن ہو یا دلالتن, لیکن پہلے اجازت لو. اگر اجازت نہیں لو گے اور بغیر اجازت کے استعمال کرو گے تو لڑائی ہوگی نہیں ہوگی, جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا, نہ اتفاقی ہوگی نہیں ہوگی. جس کی چیز ہوگی اس کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ دیکھو یہ سوئے معاشرت ہے. معاشرت کا حکم یہ ہے کہ دوسرے کی ذاتی چیز اگر آپ کو استعمال کرنی ہے تو پہلے اجازت لو, بغیر اجازت کے استعمال کرو. اب ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیا اور بے دھڑک لے کر کے استعمال کر لیا, اور پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں جھگڑے, اس پر ہوتی ہیں لڑائیاں, اس پر ہوتی ہیں نئے اتفاقیاں. تو فساد کی جڑ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک ہے کہ بھائی شوہر بیوی کی, بیوی شوہر کی کوئی ذاتی چیز اس کی ذات کے بغیر استعمال نہ کرے, جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ میرے بغیر اجازت کے استعمال کرنے پر اس کو تکلیف ہوگی, اس کو شکایت ہوگی, اس کو دکھ ہوگا. اور ایسی چیزیں آدمی اپنی عقل سے سمجھتا ہے, لیکن بعض جگہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی. ایسی ماں باپ کی چیزیں اولاد کے لیے اور اولاد کی چیزیں ماں باپ کے لیے. اولاد کے بارے میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو کسی کی اولاد نابالغ ہے اور وہ اس کی کوئی خاص چیز ہے اور قیمتی چیز ہے, بالکل ہی معمولی چیز نہیں, قیمتی چیز ہے, تو ماں باپ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے. اجازت سے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے, وہ تو نابالغ, اس کی اجازت معتبر نہیں. لہذا اگر کسی بچے کی ملکیت میں ہے وہ نابالغ, اس کے کپڑے ہیں, اس کے جوتے ہیں, اس کے چپل ہیں, اس کی جیکٹ ہے, یا اس کی کوئی اور چیز ہے جو اس کی ملکیت ہے اور وہ اس کے ہو گئے چھوٹے, تو عام طور پر دیکھا ہوگا عام گھروں میں کہ ماں باپ اس سے چھوٹے بہن بھائی کو کہنا دیتے ہیں, اب تو اس کے تو آئیں گے نہیں, یہ تو چھوٹے ہو گئے. لا ہوئی اس کے چھوٹے بھائی کو, چھوٹی بہن کو وہ بڑے بڑی بہن کے اور بڑے بھائی کے کپڑے پہنا دیے, جوتے پہنا دیے اور ٹوپی اڑا دیے, یہ جائز نہیں ہے. اندازہ کرو پھر کیا کریں, اگر رکھے رکھے رکھیں گے تو بالغ ہونے تک, بڑے ہونے تو ویسے ہی رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے. تو بھائی یا تو فروخت کرو یا خریدو, اس کے پیسے لگاؤ, اور پیسے لگا کر کے اس کے بدلے میں, اس کے پرس میں, اس کے لفافے میں الگ اس کے پیسے رکھو. اب وہ آپ کی چیز ہو گئی, اب آپ استعمال کرو, کسی کو بھی دو. بعض لوگ اس کو خیرات بھی کر دیتے ہیں, صدقہ بھی دے دیتے ہیں, غریبوں کو بھی دے دیتے ہیں. نابالغ بچے کے پیسوں میں سے صدقہ خیرات کرنا بھی ناجائز ہے. اور آسان حل یہ ہے, شروع سے یہ اصول بنا لو, شادی ہوتے ہی یہ طے کر لو کہ بھائی آئندہ اب جو بھی ہمارے اولاد ہوگی ہم ان کے لیے جو بھی کپڑے بنائیں گے, جو تک چپل ان کے لیے خریدیں گے مالک ہمیں, ان کو خالی ہم استعمال کرنے کے لیے دیں گے. شوہر بیوی سے کہتے, بیوی شوہر سے کہتے, دونوں اس بات کو طے کر لیں. دوسرا بھی کوئی ہدیے میں دے گا تو اس سے پہلے کہہ دو, بھائی وہ ہماری ملکیت کرنا, بھائی بچے کو مالک نہیں بنانا, ہم مالک ہوں گے اس چیز کے. جو آپ کپڑے دے رہے ہو یا جو گھڑی دے رہے ہو, جو چپل جوتا دے رہے ہو بچے کے لیے, تو وہ ہماری ملکیت کر دو, پھر ہمارا دل چاہے کسی کو بھی پہنائے پہنائیں گے ان شاء اللہ اسی کو جس کو آپ دے رہے ہیں, لیکن ملکیت ہماری کر لو. تو بس ہوا, اب سب کچھ آپ کی ملکیت میں. اب چھوٹا ہو جائے تو آپ دوسرے کو پہنا لو, اور چھوٹا ہو جائے تو تیسرے کو پہنا لو. صدا کرنا تھا صدا کر لو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی خرچہ, کوئی پریشانی نہیں. ایسی بات ماں باپ جو ہے وہ نابالغ اولاد کے جو پیسے ملتے ہیں, ولادت پر بھی ملتے ہیں, عقیقے میں بھی ملتے ہیں, عام تقریبات کے موقع پر بھی ملتے ہیں, عید بقرعید پر بھی ملتے ہیں. بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے, بسم اللہ کرتا ہے تو بسم اللہ ہوتی ہے تو اس پر بھی پیسے ملتے ہیں. ہر خوشی کے موقع پر بچوں کو ملتے رہتے ہیں, بعد ماں باپ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں, وہ پیسے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں. भाई माँ बाप को अपने इस्तेमाल में लाना दुरुस्त नहीं है। क्यों, माँ बाप को थोड़े दिए किसी ने, जिसने भी दिए हो तो बच्चे को दिए या बच्चे को दिए तो बच्चे या बच्चे की मिल्कियत है। इस तरह धर्म में जितने भी नाबालिग बच्चे बच्चियां उनको जो कुछ भी ईदी मिलती है या जो कुछ भी माँ बाप की तरफ पैसे मिलते हैं या दूसरे रिश्तेदारों से मिलते हैं वो हर एक की अपनी अपनी मिल्कियत है। उसका तरीका यह है कि उन सबके नाम के अलग अलग लिफाफे बनाओ या अलग अलग बटुए बनाओ, बटुओं के अंदर उनके पैसे अलग अलग रखो। वो पैसे ऐसे हैं कि आप उसमें से अपने लिए कर्ज भी नहीं ले सकते, आप उन पैसों को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, उसमें से आप किसी को हदिया नहीं दे सकते, उसमें से आप किसी को सदका नहीं दे सकते। वो तो बच्चों की मिलकियत है, बच्चे हैं नाबालिग, जब नाबालिग हो तो उनकी इजाजत का एतबार नहीं, अमानत है आपके पास। इस तरह अलग अलग रखो और अलग अलग रखने के बाद हाँ ये हो सकता है कि उनके पैसे उनकी जरूरियात पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाने पीने की जरूरत में इस्तेमाल किया तो खा पी के खत्म, इलाज मुआवजे पर खर्च किया तो इलाज मुआवजे पर खत्म, तालीम और तरबियत पर खर्च किया तो तालीम और तरबियत पर खत्म। लेकिन अगर उनके पैसों से आपने उनके जूते खरीद लिए और कपड़े बना दिए या सर्दियों का गर्म चीजें उनके लिए खरीद लें तो उनकी मिलकियत, जैसे पैसे उनके थे आपकी चीजें उनकी हो गई। अब इसमें वही मसला आ जाएगा कि वो बच्चा ही इस्तेमाल करेगा, बस आपकी मर्जी नहीं है, आपको इख्तियार नहीं है कि आप चाहे खैरात कर दें चाहे किसी और बच्चे को पहना दें या किसी और रिश्तेदार के बच्चे या बच्चे को दे दें, आपको इख्तियार नहीं। तो जाती इस्तेमाल में देखो यहां तक मुआशरत के अहकाम है। तो जो किसी चीज की जो चीज किसी की जाती हो तो भाई वो जब तक के उसकी तरफ से सराहतन या दलालतन उसके इस्तेमाल की इजाजत न हो, दूसरों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, ये लड़ाई की लड़ाई, इससे तकलीफ होती है। जब पता चलता है तो भी मेरी चीज तुमने बगैर कुछ क्यों इस्तेमाल की, झगड़ा, और झगड़ा सोए मुआशरत की दलील है। ऐसी बातों की इजाजत लेने के बाद भी कोताही करते हैं और ये कोताही आजकल बहुत ज्यादा आम है और अच्छे खासे हाजी नमाजी भी उसमें मुबतला रहते हैं, परवाह नहीं करते। वो ये कि इजाजत से किसी ने कोई चीज दूसरे से मांगी इस्तेमाल करने के लिए, जैसे किसी से इस्तरी मांग ली इस्तरी करने के लिए, या कहीं से बर्तन में खाना आया तो वो खाना उन्होंने आपको दिया है, बर्तन नहीं दिए। बर्तन आमतौर पर वापस किए जाते हैं। क्या कोताही होती है कि वो अपने बना के रख लिए, बर्तन वापस ही नहीं करते, या इस बर्तन खाली हो गए तो वो एक तरफ को डाल दिए, इस तरह ली इस्तेमाल करने के लिए, इस तरह करने के बाद वहीं छोड़ दिए। हम साथी ने दूसरे कमरे वाले से बाल्टी मांगी या लोटा मांगा या बर्तन मांगे खाने के लिए और खाने के बाद फिर वहीं कमरे में उनको एक तरफ डाल दिया, वापस नहीं करते, ये भी ना जायज है, ये भी ना जायज है। इसमें दूसरे को बड़ी तकलीफ होती है। और बाद लोग तो खराब करके वापस करते हैं, इतनी इस्तेमाल की कि उसका जनाब मैं उसको जला दिया और जलाकर वापस कर दिया कि भाई ठीक करवा के दो, आपने जलाई क्यों, क्या जली हुई इस्तरी दी थी उसने, जब उसने सही इस्तरी दी थी तो आपने सही वापस क्यों ना की, अगर गैर इख्तियार तौर पर आपसे खराब हो गई है तो उससे माजरत तो करो कम से कम कि भाई मैं तो सही इस्तेमाल कर रहा था, इतफाक से लाइट तेज हो गई वो जल गई। अगर वो कहेगा अच्छा भाई ऐसी दे दो तो ऐसी दे दो, वो ठीक करा के। तो ये जो खाने के बर्तन होते हैं आमतौर पर लोग वापस नहीं करते, ये बहुत देर से वापस करते हैं। भाई वो अमानत है, वो अमानत है, उसको तो वापस करना चाहिए और जल्दी वापस कर देना चाहिए और फिक्रमंदी के साथ वापस करना चाहिए। तो दूसरे के जाती चीजों के अंदर देखो ये है, अगर इजाजत से लो तो फिर वो अमानत है, अमानत की तरह उसको एहतियात से रखो और फिर साफ सुथरा करके एहतियात से जल्दी जल्दी उसके वापस करो। ये तो हो गया एक दो जुजियात हो गए जाती चीजों के बारे में। अब हो गए वो जो मुश्तरक होती हैं, कभी तो मिल्कियत में मुश्तरक होती हैं, कभी इस्तेमाल में मुश्तरक होती हैं। तो उसमें हमेशा ये उसूल जो हजरत ने बयान फरमाया आदाबुल मुआशरत में कि اس کے رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے. سب گھر والوں کے مشورے سے اس کو ایک جگہ رکھنے کی رکھنا طے کر لیں, اور پھر سب گھر والوں کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ جب کوئی اس کو استعمال کرے تو جہاں سے اٹھائے وہیں رکھے. جہاں سے اٹھائے کا مطلب یہ کہ جہاں رکھنے کی جگہ طے ہوئی ہے, یعنی کہ اگر نے اس کو کہیں سیڑھی پہ رکھ دیا تھا تو آپ نے جا کے سیڑھی پہ رکھ دی. چھری چاقو کے سیڑھی پہ رکھا جاتا ہے کیا؟ وہ تو پہلے والے نے غلطی کی تو آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ تو چھری ہے, چاقو ہے, قلم ہے, شلوار میں ڈالنے کی اظہار بند ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں گھر کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال میں ہوتی ہیں. تو ایک تو اس کی جگہ مقرر کرو, سب کو بتا دو کہ بھائی یہ چیز یہاں رکھنی ہے, پھر سارے گھر والے مل کر اس کو اسی جگہ رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہو کہ چاہے لائٹ ہو یا نہ ہو, جب سب اس کو وہیں رکھنے کا اہتمام کریں گے تو اندھیرے میں وہیں ملے گی, روشنی بھی وہیں ملے گی, بڑے کو بھی وہیں ملے گی, چھوٹے کو بھی وہیں ملے گی, اب سب کو راحت ہوگی. اور اگر جہاں چھری رکھنے کی جگہ ہے وہاں کو چھری نہیں رکھے گا تو جس کو ضرورت پڑے گی چھری کی, وہ کہاں تلاش کرے گا؟ پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ اس سے پوچھ بھائی میں تو مجھے تو معلوم ہے, اس سے پوچھ بھائی مجھے تو معلوم ہے, اب کوئی بھی نہیں بتائے گا تو کتنا پریشان ہوگا. پھر وہ اپنے اندازے سے تلاش کرے گا, ہو سکتا ہے کچن میں رکھی ہو سکتا ہے پھل فلاں کے میز پر بیٹھے کھایا جاتا ہے, شاید وہاں رکھی ہو, اب وہ کبھی ادھر ڈھونڈے گا کبھی ادھر ڈھونڈے گا کبھی ادھر ڈھونڈے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ستانا کہلاتا ہے, یہ سوئے معاشرت کہلاتی ہے. یہ اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو رہنا نہیں آتا, آداب المعاشرت میں سے. تو یہ دین ہے بھائی, یہ دین ہے. ہم لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے یہ اس قسم کے کام گھروں کے اندر ہوتے رہتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی تھا, اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معلوم رہتا ہے کہ میری کون سی کتاب کون سی الماری میں اس کے کون سے خانے میں کس جانب رکھی ہوئی. کبھی حضرت کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ کتب خانے میں سے جب وہ فلاں نمبر کی الماری کھولنا اور فلاں خانے میں دیکھنا, یعنی خانے عام تین یا چار ہوتے ہیں, پہلے والے خانے میں دیکھنا یا درمیان والے میں دیکھنا یا سب سے نیچے والے میں دیکھنا, اور دائیں طرف کونے میں ہوگی یہ کتاب. وہ جاتا وہاں سے لے کے آتا وہی کتاب جو حضرت نے منگوائی تھی لے آتا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے بھائی, آج بھی ہماری لائبریری میں یہ طریقہ ہے کہ اس میں ایک مخصوص جگہ پر نمبر کے ساتھ وہ کتاب رکھی ہوئی ہے, وہیں سے ملے گی, وہیں رکھی جاتی ہے, اس میں سب کو راحت. اور جس کی کتابوں کو کوئی ڈھگی نہ ہو کہ ایک کتاب اس الماری میں رکھی ہے, دوسری جلد اس الماری میں رکھی, تیسری جلد اس الماری میں رکھی, چوتھی جلد کھائے پتہ نہیں کہاں رکھ کر کے بھول گئے, تو پھر سے ملنا بڑا مشکل ہے. وہ خود بھی جب لینے جائے گا تو اس کو جگہ پر کتاب نہیں ملے گی, تو دوسروں کو کیا ملے گی؟ یہ ہے بے ادبی کی بات, ادب کے خلاف ہے یہ بات. ایسی سب چیزوں کو سمجھ لیں, آپ اپنے کمرے میں آپ رہتے ہیں, اپنے گھر میں آپ رہتے ہیں, اپنی چیزوں کو شیتی کے سے رکھو تاکہ جب کسی سے منگوا تو اپنے آرام سے آپ کو وہ چیز مل جائے, اور دوسرے اگر وہ لینا چاہے تو آپ اس کو بتا دو, وہاں سے جا کر کے لے لیں, تو اس میں راحت ہے. یہ جو میں نے حدیث گزشتہ منگل کو سنائی تھی وہ اسی لیے سنائی تھی کہ معاشرت کی روح ہے وہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, حقیقی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ آداب المعاشرت اگر ہمارے عمل میں ہو تو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, اور ورنہ سب کو تکلیف ہوگی. اب ایسا بے ڈھنگا آدمی جس کو رکھنے کا ڈھنگ نہ ہو, جہاں بھی رہے گا وہ تو ستاؤ ہے, وہ تو ستاؤ ہے, جہاں رہے گا وہی ستائے گا, وہیں پریشان کرے گا, وہیں تکلیف دے گا وہ, کیونکہ وہ بغیر پوچھے چیز استعمال کر لیتا ہے, الٹی سیدھی جگہ پر رکھ دیتا ہے, جگہ پر چیز رکھتا نہیں. تو ایک ادب تو یہ ہو گیا, اور ایک ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے ملنے کے لیے جائے تو عام طور پر جس سے ملنے جاتے ہیں تو اگر وہ عالم ہے فاضل ہے تو اس کے سامنے کچھ کتابیں رکھی ہوتی ہیں, کچھ کاپیاں رکھی ہوتی ہیں, کچھ کاغذات رکھے ہوتے ہیں, اس کے لیے کام ہے اس بیچارے کا. اور دوسرے علم و فن والے کے پاس جائیں گے تو اس کی فن کی چیزیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہوں گی. مثلا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کے سامنے دوائیں بکھری ہوئی ہوں گی. تو وہاں جائیں تو آپ ملنے کے لیے گئے ہیں تو بس آپ وہاں بیٹھ جائیں, پہلے تو سلام کریں, سلام کریں, اگر وہ مشغول ہے تو سلام بھی نہ کریں, خاموشی سے بیٹھ جائیں. جب وہ فارغ ہو تو پھر سلام کریں. فارغ ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ آپ سے ملے اور خندہ پیشانی سے ملے اور آپ کی کچھ آپ کو ٹائم دے کہ آپ کس لیے آئے ہیں, آپ کو جواب دے. لیکن اگر وہ مشغول ہے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار تو کرنا پڑے گا نا. یہاں بھی بار بار وہ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں کہ بس ایک دم آئیں گے اور سلام کیا لٹسا ماریں گے, زوردار گرجدار سلام کریں جس سے سارے کمرے والے ہل جائیں, اور پھر جناب قریب آ کے ایک دم ہاتھ اٹھا دیں گے, چاہے وہ لکھ رہا ہو چاہے وہ کچھ کر رہا ہو, بس ہاتھ ملائیں گے اسے سلام کر کے, زبردستی ہاتھ ملا کر اس کو بھی ضرورت توجہ کریں. یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے اور بڑی بے ادبی کی بات ہے. یہ ہرگز طریقہ نہیں کسی سے ملنے کا. طریقہ یہ ہے کہ جا کر کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اب یہاں حضرت نے یہ ادب لکھا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کتاب رکھے تو کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, کوئی کاپی رکھے ہوئے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں, کوئی خط رکھا ہوا تو اسے پڑھنا شروع کر دیں گے کہ ابھی تو مشغول ہے نا صاحب, ابھی تو ٹائم نہیں مل رہا, اللہ کے طرح میں بھی کچھ کر لوں. حضرت کے سامنے تو کتابیں رکھی ہوئی ہے, استاد جی کے سامنے تو ساری شروعات ہے, چلو اس سے میں مطالعہ کر لوں. یہ بے ادبی کی بات ہے. اور بے ادبی کی بات اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خاص خط ہو یا اس میں کوئی خاص مضمون ہو یا کوئی خاص بات ہو جس کو وہ اس کو بتانا نہ چاہتے ہوں, دوسروں کا اس پر مطلع ہونا اس کو ناگوار ہو, یہ خرابی اس کے اندر جس سے اس کو تکلیف ہوگی. اب وہ بیچارہ شرم حضوری میں کچھ کہے گا بھی نہیں, لیکن آپ نے بدتمیزی کی اور بے ادبی کی اور معاشرت کے آداب کے خلاف کیا. آپ سب تو خاموش کر بیٹھے رہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو اس کے نسخوں کو مت چھیڑیں, اس کے دواؤں کو نہ ہلائیں, اٹھا اٹھا کے نہ پڑے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو میرے کام کے بھی میرے بھی مجھے بھی اس سے تو فائدہ ہو سکتا ہے. تو بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہو تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے, پھر آپ خود ہی میڈیکل کی دکان سے دوا لے لو اور تمہیں کھا لو. یہاں آئے ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, جب خود ہی کھا سکتے ہو لے سکتے ہو. تو یہ بے ادبی کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس سے بھی حضرت نے منع فرمایا کہ جہاں جاؤ جس سے ملنے جاؤ تو جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر اس سے بات کرو, اور جب تک خاموش بیٹھے رہو اور اس کی چیزوں کو مت چھیڑو. یہ اس سے بتانا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آداب المعاشرت پر عمل کرنے کی اور اپنے معاشرت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الاکرام, سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوبی اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی معاشرت بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی معاشرت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما, اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے, یا اللہ ان کی بھی نیک مرادیں پوری فرما, ہماری بھی نیک مرادیں پوری فرما, ہماری بھی اصلاح فرما, ان کی بھی اصلاح فرما, اور ہم سب کے معاشرت کو درست فرما دیجیے. یا اللہ ہماری معاشرت کو درست فرما. یا اللہ ہمیں اپنے معاشرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.